أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن قال: أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، محترم ومعزز محبوب عزت مكتساب سيني علماء كرام، beloved friends, elders, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله on the great ni'mah and bounty of iman, which is that most precious gift. Allah Azza wa Jal sketches the scenario to emphasize to us the value of that person who departs from this dunya with even an iota or an atom's weight, a particle's weight of iman, because you know ultimately iman will be the means of that person, even if one has to go to the fire of Jahannam, may Allah Ta'ala protect us, for a temporary period. But iman is that most powerful gift that ultimately that person will be taken out of the fire of Jahannam, will be given a Jannah 10 times, the last person to be entered into Jannah, call it the lowest ranked Jannati, will receive a Jannah 10 times the size of this world. This is the value of iman. As far as those are concerned who do not have this ni'mah and boon of iman, are deprived from peace and contentment even in this dunya. For Allah Ta'ala has put total peace, comfort in this dunya, dependent on iman and a life filled with good deeds. Allah Ta'ala promises, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى, whosoever does a good deed, a minute, a small good deed, in a state of iman, Allah Ta'ala specifies, من ذكر أو أنثى, be it male or female, one of the foremost benefits, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah Ta'ala says that we will give that person a good life. What does a good life mean? That one is contented, one is totally at peace in one's relationship with Allah Ta'ala. To understand the value of a life in iman and its benefits even in this dunya, after that Allah Ta'ala says, obviously, وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, they will get the eternal rewards forever and ever in the gardens of Jannah. But even in this dunya, a number of years ago, a non-Muslim female approached us at the masjid in Greenside, showing her interest in the deen of Islam to be taught more. And after some time, she expressed her intention that she would like to take the Shahada and enter the fold of Islam. She had enjoyed very high positions in major aid agencies, working in some of the troubled spots all over the world. And when being asked at the time of Shahada, that what is it about Iman, or what is it about Islam that attracts you in the many positions you enjoy, what brings you towards Islam? Amazing thing she said when she was serving the humanitarian crisis in Somalia, you know, severe drought, where thousands had perished out of famine and hunger and thirst. She says while serving there, she noticed that whereas people would not know where the next sip of water would come, in her words, to quote exactly, she says, they were at peace in the spot in which God had placed them. That whatever condition they were in, iman was that link with Allah Ta'ala, that outwardly such a difficult position, but iman is the means of hayatan tayyibah, iman amal salihah. So how appreciative we must be to Allah Ta'ala for this great ni'mah and great favor of iman. Also further, Allah Ta'ala has made us in the ummah of His most beloved Habib, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-akhirun al-awwalun, kuntum khayra ummatin ukhrijat lil-nas. Allah Ta'ala emphatically declares that you are the best of all nations, best in many, many ways. You are the last to come to this dunya, but the first to be granted entry into Jannah. And what is the most salient feature of this ummah? That you have been sent to this dunya for the benefit of humanity, and there is no greater benefit than linking the creation with the Creator, no greater benefit than being a means of hidayat for even one person. There was a Jewish youngster who used to be in the khidmah, the attendance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When he became ill, severely ill, Nabi sallallahu alaihi wasallam visited him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even at that stage, implored him to recite the kalima, to say La ilaha illallah and he will be successful eternally. Such was the fikr, the worry and concern of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فَلَعَلَّكَ بَافِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. You're on the brink of expiring yourself completely in this worry and concern as to why they are not bringing iman. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam implores this youngster to bring iman, to recite this kalima at the critical juncture. The youngster looked at his father, and his father says, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمْ sallallahu alayhi wa sallam, that obey what Abu al-Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is saying to you. He knew in his hearts of hearts that this is the religion of Haqq. Allah Ta'ala says this also, الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. That those who have been given the previous scriptures know full well that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is that promised messenger mentioned in all the scriptures. They know this with such conviction just as they know their own children to be their own children. Do they know that this is definitely the final messenger of Allah Ta'ala? So what a great ni'mah Allah has blessed us with, making us in the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Also furthermore, Allah has blessed us at this time to be in the house of Allah Ta'ala for this most auspicious purpose. That one of the means of the preservation of iman is to be in the company, the suhbah of the saliheen. This is emphasized in the Qur'an al-Kareem, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. O those who have believed, adopt awareness, consciousness, recognition of Allah that inspires you to obey Allah's commands and especially stay away from the haram and the prohibitions. And many times when Allah gives a command, Allah Ta'ala gives us the means thereafter. And one of the great means of adopting this quality of taqwa is to be in the company of those who are sincere, who are truthful in their relationship with Allah Ta'ala, in the company of the saliheen, of the pious. One of the maqasid and the objectives of being in such a majlis, primarily, most importantly, is that our own islah and rectification takes place. That I have many, just as we have physical sicknesses, whatever it may be, cancer, high blood, then we need to revert to the specialists of that field in order to attain some kind of comfort and cure. And then you have the spiritual diseases and maladies, that is shirk, ascribing partners to Allah Ta'ala, pride, arrogance, jealousy, hatred, malice, harboring ill feelings, rancor, and many other spiritual maladies. And in reality they are even more detrimental than a physical sickness. A physical sickness, the worst it can do is that a person loses one's life, and even in that, making sabr and having the right approach, it can be turned into a huge positive. That is a means of cleansing me from my sins, it is a means of elevation of status. But a person who departs from the dunya not having cured the spiritual maladies, that is a very, very dangerous thing. Just for example, pride, arrogance, one of the most dangerous and the first to be committed in the heavens by Shaitan, Azazil, Iblis at the time. Pride and arrogance is what prevented him from making sajda as per the command of Allah Ta'ala to Sayyidina Adam alayhi salam as a means of greeting and honoring. Allah Ta'ala says, إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Because of pride and arrogance, he became of the disbelievers, of the ungrateful ones. That person who departs from this dunya with the heart, even a minute amount of pride and arrogance, will not gain early initial entry into Jannah. So one of the objectives is that we sit in the company of our pious senior elders of deen, establish a relationship with them, that my islah, my rectification, my reformation takes place, the inner as well as outer becomes in accordance with deen. Allah Ta'ala says, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةِ. Stay away from all types of sins, the apparent as well as the subtle and the inner. We've been encouraged to sit in the company of the Salihin many times. Sayyidina Luqman alayhi salam radiallahu ta'ala an, Allah Ta'ala within the advices to his son, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, Allah Ta'ala says, to adopt these qualities, then emulate and follow the ways of those who have already turned towards me in repentance, in getting closeness to me. Sayyidina Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala an, when he was departing from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for the very last time, and he has this great honor, the Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to him, on the qasam of Allah, I love you for the pleasure of Allah Ta'ala. What a great honor, at a very close relationship with Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Then on the time when Nabi sallallahu alayhi wa sallam sent him as a governor and a teacher to the people of Yemen, he asked for parting advices, and one of the last words he says he heard from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was that make the remembrance of Allah, dhikr of Allah ta'ala, part and parcel of your life to such an extent it becomes second nature, that at the most critical juncture, which is the time of death, at that time one cannot fake anything. That which a person is naturally inclined towards, that was a natural habit, that is what comes to the fore at that time. You know, one of the great asatidah of hifz in our country, you know, one is our beloved respected Ustaz Sayyidina Hafiz al-Rahman rahimahullah ta'ala. He would strongly emphasize remembrance of Allah ta'ala, and especially in his end days, very, very strongly emphasize making shukr, showing gratefulness to Allah ta'ala by means of the tongue, remembering Allah ta'ala's favors, by means of the heart, acknowledging every favor of Allah ta'ala, that this is the given ni'mah and favor of Allah Azza wa Jal alone. And by means of the body, by being obedient to Allah ta'ala, it also doubles up as shukr to Allah ta'ala. Another of the great hifz asatidah in our country was Sheikh Saleh Abadi from Cape Town, Simon Afar Fatasa, he is amongst his students. And Sheikh had the habit daily of reading 5 paras of Quran, over and above being a very great ustad of hifz, but he would read 5 juz every day, and he would normally complete that reading before Fajr. And we have heard from his students, the morning he passed away, they saw unusually he did not come out for Fajr. When they went into the room, they saw that while reclining, sitting up on his bed, he had passed away. But they found that when he had passed away, the Quran Sharif was open on his chest. Now, as they say, كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ, as you live, so shall you die. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourages Sayyidina Mu'adh radiallahu anhu that do dhikr of Allah ta'ala so abundantly that it becomes second nature, that it is easy for your tongue to be moist with the remembrance of Allah Azza wa Jal at the time of death. And Sayyidina Mu'adh radiallahu ta'ala, we fast forward and look to his end moments in this dunya as he's departing and passing away, exactly as per the words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is in deep communication with Allah ta'ala, saying things such as, O Allah, my entire life I feared you, and at this critical juncture when I need it most, I'm desperately in need of your mercy. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, on his deathbed, Sayyidina Uthman radiallahu anhu comes and asks him that what is it that you need the most? Tell me, I will decree it for you. He says, Rahmat Rabbi, at this time I wish nothing other than the special mercy and the forgiveness of Allah ta'ala. And then Sayyidina Mu'adh radiallahu ta'ala says, amazingly, he sheds tears. Somebody remarks, what is the reason for you to cry? You do not have any attachment to matters of this dunya. He says, I do not cry on being separated from any palaces or any beautiful gardens and canals. But what I am sad to leave behind, there are 3 things of dunya that I am really sad to leave behind. One is, he says, the joy of thirst, dhama'ul hawajir, that enjoying the ecstasy of iman when I am thirsty for the love and pleasure of Allah ta'ala in the heat of midday sun. Second, wa mukabadatu sa'ah, those special moments, tahajjud time, for example, when a person has this opportunity, total peace and quiet all around, one can communicate in the court of Allah ta'ala, speak directly to Allah Azza wa Jal. And thirdly, he says, the joy of sitting with humility, the joy of sitting with humility in the company of the pious servants of Allah ta'ala and listening to the words of wisdom, that nothing of this dunya can ever equate to those special moments. So, alhamdulillah, how fortunate are we, despite our many sins, Allah ta'ala gives us this opportunity regularly. One of the objectives of these majalis is to bring alive dhikr of Allah ta'ala into our lives. When we are advised as to the company of which kind of people should we keep, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gives us 3 criteria. Number one, إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهِ, that when you look at them, it immediately inspires you to remember Allah ta'ala. Secondly, وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ, that person whose actions, one closely looks at another person's actions day and night, tells you one thing, that this person is living for the akhirah, is living for the greater eternal life of the hereafter. And third criteria, وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ, whenever that person speaks, it increases you in your knowledge. So that person's mere sight inspires you to remember Allah ta'ala. His actions inspire you to prepare for the akhirah. And his every word increases you in your knowledge in linking you with Allah subhanahu wa ta'ala. So dhikr of Allah ta'ala, that very, very special action, that look at how much emphasis Allah Ta'ala has placed on it in the Quran Azim in so many different ways from many differing angles. We know one of the most critical moments is in the heat of battle at the time of jihad. So Allah Ta'ala gives the etiquette for those who are striving, sacrificing for the protection, the upliftment of deen, protecting the oppressed ummah. Allah Ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan, as you are about to face off your enemy, literally with death possibly staring in your eyes, what are the etiquettes? Fathbutu, remain steadfast, do not become cowardly. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Even at that time Allah Ta'ala says, remember Allah Ta'ala abundantly, for indeed it will be the great means of success. So at that time we're encouraged to remember Allah Ta'ala abundantly. Sayyidina Musa, Sayyidina Harun alayhim as-salatu was-salam are being sent by Allah Ta'ala to give da'wah to one of the greatest tyrants in human history, Fir'aun, who used to persecute to the extent of giving a command for male babies to be slaughtered in the thousands. So they're being sent to give da'wah to that Fir'aun who used to claim divinity for himself. Ana rabbukumul a'la, he would say, with arrogance and pride. And amongst the etiquettes of da'wah, وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, Allah Ta'ala says to Sayyidina Musa and Harun alayhim as-salatu was-salam, over and above the many other etiquettes, that do not be deficient in my remembrance, that one of the means of power and effect in your words is the dhikr of Allah Ta'ala. That is why in the great effort of da'wat and tabligh, our seniors advise very, very strongly the importance of completing our ma'amulat and our adhkar. If you have heard from some of them, if you have completed your ma'amulat and adhkar, then do not be the one who speaks. So dhikr of Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam in the very early days being prepared for this great effort of da'wat, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, that the spiritual and powerhouse comes from that connection with Allah Ta'ala, tahajjud salah, remembrance of Allah Azza wa Jal. Another occasion in the Quran Kareem, when Allah Ta'ala speaks about the ills and the evils of alcohol, liquor and gambling, and we know substance abuse is the cause of sorrow and sadness in so many a home. So one of the things Allah Ta'ala, when speaking about the reasoning, the great wisdom behind this prohibition, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, that both these actions, over and above the fact that they are means of shaitan creating enmity between people, hatred between people, one of the negative effects of them, that they become a means of debarring you, of preventing you from the remembrance of Allah Ta'ala and from salah. So Allah Ta'ala tells us, even on the prohibition of such haram, gambling, alcohol, liquor, Allah Ta'ala says one of the reasons for it is that when you are in that state or involved in those actions, you will not be able to remember Allah Azza wa Jal. When Allah Ta'ala praises and defines to us who are real and true and perfect men in His sight, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, after speaking about Allah Nuru Samawati wal Ard, various forms of the divine nur of Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala says that those who glorify, remember Allah Ta'ala in the houses of Allah Ta'ala, majalis of dhikr in the houses of Allah Ta'ala, who are those who engage in it and who are the perfect men? رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. The real men are those whom trade, occupation and profession does not make them negligent from the remembrance of Allah Ta'ala. So in our professions, in our businesses, at all times to have in our conscience Allah Ta'ala and to physically remember Allah Azza wa Jalla at that time. So dhikr of Allah Ta'ala we see from so many differing angles. Hazrat Umm Salama radiallahu ta'ala anha once comes to our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam and said that we see that many commands apply specifically to males in the Quran. So what opportunities are there for females? Allah Ta'ala reveals the verse that they have the same chance to connect to Allah Ta'ala, mentioning many, many qualities and saying specifically males as well as females. Innal muslimina wal muslimat. Those males who submit themselves in totality to Allah Ta'ala as well as females. وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, those who believe with yaqeen and conviction in Allah Ta'ala, males as well as female, and many other qualities. قَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ, those who are humble in obedience to Allah Ta'ala, those who fear Allah Ta'ala with His awe, and those who fast for the pleasure of Allah, male as well as female, those who give sadaqah, male as well as female, those who protect and guard their chastity, male as well as female, حَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. But we'll notice that they are mentioned merely male and female. But when it comes to this quality, dhikr, Look at the additional word. Allah Ta'ala says, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Those who remember Allah Ta'ala, male as well as female, but do so in abundance. So those who remember Allah Ta'ala abundantly. So another great benefit of dhikr of Allah Azza wa Jal is that it causes happiness, it removes worry, sorrow and concern. Allah Ta'ala says, وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. That person who becomes negligent from the dhikr of Allah Ta'ala, then a shaitan is given power over him and becomes his companion and misleads a person. So one of the benefits of doing dhikr of Allah Ta'ala constantly, regularly, it is a means of protection from shaitan. And if one wants a really, truly happy, contented life, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ, it is only in the remembrance of Allah Ta'ala that hearts can truly attain contentment. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا. That person who was negligent and turned a blind eye away from my remembrance, when obviously that is meant iman and obedience to Allah Ta'ala, but also incorporates in the literal term, the one who turns away from my dhikr of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala says, will give that person a very difficult, a sorrowful, a straitened life, S-T-R-A-I-T, a life that one feels at all times under difficulty, sorrow and worry and concern. We take our time specifically, be inspired by such majalis, that daily, morning, evening, whenever we have the opportunity, as much as possible, remembrance of Allah Azza wa Jal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے صلاۃ و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع ہے گفتگو نور ہے اور روشنی ہم سب کو پتہ ہے یہ آخری چند دن ہمارے یہاں اس ملک میں بہت افسوسناک واقعات ہوئے اور یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کتنے لوگ بچے نوجوان بوڑھے سب پریشان ہو گئے تو ہمارے قرآن شریف احادیث مبارکہ سلف صالح تو نور کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اللہ جل وعلا نے خود اپنا تعارف فرمایا اور فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ جل وعلا نور ہے آسمان میں بھی زمین میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات چاہے سورج ہو چاند ہو ستارہ ہو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تو سب کے سب جو ہے علامات اللہ جل وعلا کی قدرت کا کرشمہ ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل وعلا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے سب کے سب نور ہے اور جو ہے وظیفہ کیا تھا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ ابراہیم کی بالکل شروع میں اللہ جل وعلا نے فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو عوام کو نکال دیجئے ان کی تاریکیوں سے اور ان کی ظلمات سے اب ملاحظہ فرمائیں گے قرآن شریف میں جب بھی مقابلہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نور کو ہمیشہ مفرد میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جمع نہیں فرمائیں گے صرف مفرد چونکہ نور جو ہے اسلام ہے ایمان ہے تو اسے ایک ہی ایمان ایک ہی اسلام اور ظلمات جو ہے تاریکیہ جو ہے وہ مختلف انواع کے ہوتے ہیں آج ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں اور عالمی طور پر شیعیت کی فتنہ قادیانی احمدی اغخانی کتنے فتنے ہیں تو یہ جتنے بھی فتنے ہمارے سامنے ہیں یہ سب ظلمات اور تاریکی ہے اور اسلام یہ نور ہے اور اسلام جو ہے یہ روشنی ہے تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وظیفہ مبارکہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن شریف کو آپ ملاحظہ فرمائے اللہ جل وعلا نے فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا قرآن شریف خود ایک نور ہے جب آدمی تلاوت شریف تلاوت کرتے ہیں تو قرآن شریف کی وجہ سے کتنی روشنی جو ہے پیدا ہوتے ہیں اپنے دلوں میں چہروں میں سب میں ہم دیکھتے ہیں سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ تو سب قرآن کی برکت اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کی اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی سینا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کون ہیں. اللہ جل وعلا نے ہر سچے پکا مسلمان کی شان میں فرمایا افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه, کہ جس شخص کے لیے اللہ جل وعلا نے اس کا سینہ کھولا اور جو ہے دل جو ہے لبریز ہو گیا اور بھر گیا تو پھر وہ نور ہے اللہ جل وعلا کی طرف سے. تو یہ ہے ہر رکعت ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. ہم انگلش میں اس کی ترجمہ کرتے ہیں گائیڈنس, یہ ایک نامکانہ مکمل اور ناقص ترجمہ ہے. صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے ہدایت کی کہ نورون وضعہ اللہ فی قلوب العباد, کہ وہ نور ہے جو اللہ جل وعلا نے لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیا داخل کر دیا و سرایت کر دیا دلوں کے اندر تاکہ وہ انسان وہ مسلمان اور مسلمہ مسلم مسلمہ وہ امتیاز اور فرق کرے بین الحق والباطل. ہم خود کہتے ہیں میرا ضمیر اور میرا دل اس کو گوارا نہیں کرتا ہے, میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو یہی تو ہے علامت ہدایت کی اور ایمان اسلام. امام مالک امام دار الہجرہ سے دریافت کیا گیا کہ علم کی تعریف کیا ہے تو فرمایا امام مالک رحمہ اللہ لیس العلم بکثرت روایات, یہ تو علم نہیں کہ آدمی نے بہت کچھ حفظ کر لیا اور یاد کر لیا اور کچھ ایمان بھی نہ ہو یا عمل بھی نہ ہو اخلاص بھی نہ ہو, نہیں. تو وہ ہے نور جو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو عطا فرمایا. تو اس وجہ سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن شریف کی احادیث مبارکہ کی تو اصل نور تو یہ ہے. دنیا میں تو آزمائش چلتی رہتی ہے تو ہمارے یہاں تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے جو ہے بجلی چلے گی, بہت سے اسباب ہیں ہم کہیں گے حکومت یہ کیا یہ کیا, لیکن ہمارا ایمان تو اللہ جل وعلا کہ قرآن شریف اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے وما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم, یہی بجلی کے ساتھ ہم نے کیا کیا گھر بھری کی, انٹرنیٹ کو کھولا اور کتنے فلمیں دیکھی, انٹرنیٹ کو کھولا اور کتنے عورتوں کے ساتھ ہم نے وہ ای میل ٹو دا فیمیلز. تو آج کل یہ چکر چل رہا ہے کہ مرد جو ہے ای میل بھیجتے ہیں فیمیل, وہ سب کے سب جو ہے ہمارے محرم, ہم تھوڑی محرم ہیں ان کے. تو یہ سب چکر بازی ہم خود چلاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ گڑبڑی ہو گئی. ایک دعا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, یا اللہ میں تو آپ سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ کہ یہ نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے کہ وہ ہم سے چھینی آپ اس کو چھینے نہیں اور نہ لے جائے ہم سے, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلب کرے ہم سے. تو یہ دعا ہم ہمیشہ کرے اور جمع کے طور پر بھی کرے اپنے لیے خاندان والوں کے لیے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک, بہت بہترین دعا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ حجر مبارکہ سے تشریف لائے مسجد کے پاس مسجد کے اندر, تو اس دوران فجر میں فجر سے پہلے پہلے کون سی دعا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی, اب خود سن لیجیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی بدنی نورا وعن یمینی نورا وشمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وفی دمی نورا وفی عصبی نورا وفی نفسی نورا وزدنی نورا. آپ دیکھیں احادیث کی کتاب مسند احمد مشکات شریف, یہ تمام الفاظ تقریباً ہو بہو آپ کو ملیں گے اور یہ بالکل دن کی شروع میں کہ یا اللہ میرے دل کو منور فرما دے, یا اللہ میرے آنکھوں کو کانوں کو زبان کو پورے جسم اور بدن کو میرے دائیں بائیں اوپر نیچے, یا اللہ میرے خون کو, یا اللہ جو بھی چیزیں میرے نفس کو سب کو جو ہے نور سے منور بھر دے اور نور میں اضافہ فرما دے وہ زدنی نورا. تو کیوں, تو جس وقت ہم جاتے فجر کے لیے تو گویا کہ ہم کو جانا ہے دکان پر جاب پر یا سروس پر جو بھی, تو پھر ہمارے ہاتھ ایسی چیز کو نہ لگے جو کہ حرام ہو, ہمارے قدم اور ہم اس طرف نہ چلے جو کہ حرام ہو, ہمارے آنکھ وہ چیزیں نہ دیکھے جو حرام ہے اور نامناسب ہے. تو یہ ہے اسرار. ہم اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے شروع شروع دن میں فجر نماز پہ ادا کرنے سے پہلے پہلے. اور یہ بھی دعا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, یا اللہ ہم آپ جو ہے ہمیں نور عطا فرمائے مکمل نور. یا اللہ جو بھی ہم کہے جو بھی اعمال ہم کرے اس میں نور نورانیت ہی ہو, نورانیت ہو. لوگ جب بھی ہمیں دیکھتے تو وہ نور کا پیغام ملتا ہے. آج کل ایک کشمکش ہے نور اور ظلمات, حق اور باطل کے درمیان. تو میس میڈیا کو آپ دیکھیں, اکثر ٹی وی اکثر ریڈیو اکثر اخبار جو ہے شیطانیت ہے اس میں 99%. اور اللہ جل وعلا نے خود ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ کا ارادہ نیت کیا ہے ابھی بھی اور آئندہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو وہ بالکل بجھا دے, بالکل ختم کر دے دین اسلام کو. تو کہیں گے تم لوگ دہشت گرد ہے, ارہابی ہو, ٹیررزم ہو, یہ ہے وہ, تو یہ سب چیزیں جو ہے کہیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ نے کیسے ترغیب دی ہمیں اگر ہم اللہ کے سچے پکے بندے بن جائیں. واللہ متم نوره ولو کری الکافر. اللہ جل وعلا ایسے نور عطا فرمائیں گے اور نور کو مکمل کر دیں گے پوری دنیا میں اگر سے غیر مسلمان کافر جو ہے اس سے بالکل جو ہے ناپسند کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نفرت کرتے ہیں تب بھی اللہ جل وعلا کا وعدہ پورا ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک تفسیر ہے ہمارے استاد حضرت شیخ محمد علی صابونی حفظہ اللہ, وہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت عافیت فرمائے. ان کی شرح ہے تنویر الاذہان تفسیر روح البیان پر. تو اس نے یہ ایک واقعہ بہت بہترین نقل کیا اس تفسیر میں تنویر الاذہان میں, کہا کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں شروع سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نابینا تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین اور افضل ترین بندے ہیں, اللہ کے یا سلیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا انبیاء کو, الیکشن نہیں ہے یہ تو سلیکشن ہے. تو پھر جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ امتحانات اور آزمائش رکھی. نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کافی مدت کے لیے نابینا ہو گیا, نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نابینا ہو گیا, یہ سب تنویر الاذہان میں. پھر آپ دیکھیں گے صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر عمر میں نابینا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نابینا, مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم عبس و تولی عن جاء الاعمى نابینا, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فی بصرہ شیء, وہ بھی اگرچہ بالکل نابینا نہیں تھے لیکن جو ہے کمزوری تھی بصر میں اور رؤیت وغیرہ میں. تو کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ لکھی یہ آزمائش ان پر. لیکن عبداللہ بن عباس کا مقولہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بصارت بصیرت عطا فرمائے اور اگر جو ہے اس نے استعمال کیا اپنے لیے امت کے لیے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے, نور ہی نور ہے. ومن عمی فعلیہ, جو آدمی جو ہے نابینا ہو, نابینا سے آنکھیں سے نہیں, فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, یہ آنکھوں کی نابینا نہیں دلوں کی نابینا. آج ہم دیکھتے کتنے لوگ نابینا ہیں کہ اکثر و بیشتر یہی ہے, ان کو پتہ بھی ہے اسلام صحیح ہے, اسلام نور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نور ہے, لیکن تب بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ دل ہی مر چکا ہے. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. پھر ہم دیکھتے ہمارے اسلاف میں کتنے حضرات تھے جو ہے قاری فتح محمد رحمہ اللہ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ. ہمارے ایک شاگرد ابھی ہم گئے تھے وہاں تھائی لینڈ, سبحان اللہ اس جتنے بھی پروگرام تھے وہ نابینا اور اس نے تمام پروگرام کی جو ہے وہ ترجمہ کی تھی. کہ مولانا اصلاح جو ہے وہ جو ہے میں نے پوچھا کہ آپ جو ہے پیدائشی طور پر, کہا کہ میں بالکل ایک سال دو سال تھا تو اس وقت سے بینائی چلی گئی اور پھر ساؤتھ افریقہ آیا, ماشاءاللہ حافظ بھی بن گیا, قاری بھی بن گیا, عالم بھی بن گیا, اب ترجمہ بھی کر رہے ہیں سب کی بریل میں. تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہرا نابینا کر دی لیکن کتنے زبردست ان کے حافظہ وغیرہ ہیں. تو یہ جو آزمائش یہ دنیا میں ہے کہ کبھی کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ وہ, اس میں کوئی شک نہیں, مصیبت ہے. لیکن مسلمان کی نگاہ صرف دنیا پر نہیں، ہم دیکھتے قبر میں، ہم دیکھتے قیامت کے روز. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، یہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی میں. جس نے بھی تلاوت کی سورہ کہف کی یوم جمعہ کو، اور جو ہے اللہ جل وعلا اس کو نور اور روشنی عطا فرمائیں گے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، قبر میں بھی نور، آخرت میں بھی نور. ہم دیکھتے ہیں سورہ نور، سورت نمبر 24، اللہ جل وعلا نے ایک سورت کا نام سورہ نور رکھ دیا. ہم دیکھتے ہیں منافقین کی حالت، قیامت کے روز وہ بھیک مانگیں گے مؤمنین سے، نقتبس من نورکم، ایک تھوڑا سا ٹکڑا آپ کا نور کم ہم گے تو دے دے، لیکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو محروم رکھیں گے، کافر کو، مشرک کو، منافقین کو. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. اب دیکھیے بغداد کی تاریخ میں ایک کتاب انگلش میں ونڈرز آف اسلام، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے. بغداد کی تاریخ میں ایک جو ہے اب یوں کہ پروفیسر، تو وہ آئے تھے علماء کے پاس، اور اس نے علماء کو کہا میں تجھے تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں. تو اکثر علماء کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن واقعتا جب مناظرہ کی تو وہ جیت گئے اور علماء ہر گئے، شکست کر گئے. ایک 10 سال کا نوجوان وہ آئے کہا کہ پروفیسر صاحب میں تیار ہوں. تو وہ بھی حیران تھا، تمہارے بڑے بڑے شیخ تم کو اتنے نوجوان ہو رہے ہیں. کہا کہ نو، تو جگہ متعین ہو گیا، ٹائم متعین ہو گیا، لوگ بھی آئے سب. پھر اس نے کھڑے ہو کر پوچھا پروفیسر صاحب نے، تمہارے اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو نوجوان نے کہا، 10 سال عمر تھی، تو کہا کہ آپ برائے مہربانی بیٹھ جائے اور میں آپ کا جواب دوں گا ابھی کھڑے ہو کر. وہ بیٹھ گیا، نوجوان کھڑے ہو گیا، کہا آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ فی الحال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تجھے ذلیل کیا، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور مجھے عزت دی، میں کھڑے ہو گیا اور تم بیٹھ گیا، یہ اللہ نے کیا. پھر پوچھا جو ہے اس پروفیسر نے، وہ بھی اب پسینہ ہو گیا، نوجوان جو ہے اتنے استاد نکلائے، پوچھا کہ جو ہے دوسرے نمبر کیا سوال ہے آپ کا؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کا اللہ کہا ہے، تو کہا کہ اب پھر بیچ جائے میں جواب دیتا ہوں. تو وہاں بغداد میں نوجوان 10 سال کے پوچھا لوگوں کو، کسی کے پاس موم بتی ہے؟ لوڈ شیڈنگ میں ہم کو پتہ ہے لوڈ تجھے. امام غزالی نے تو یہی تعریف کی نور کی. امام غزالی نے فرمایا کہ نور کی تعریف کیا ہے؟ الظاہر لنفسی ہی والمظہر لغیرہ، کہ ایک چیز کے اندر نور ہو پھر دوسری چیز کو جو ہے وہ نور عطا کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں موم بتی کینڈل کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، ایک میں بتی ہے تو دوسرے میں جو ہے ہم لگاتے ہیں، سلگاتے ہیں اس طرح. تو اس نے کہا نوجوان نے، کسی کے پاس موم بتی ہے تو کہا گیا، تو اس نے اس کو سلگایا اور پوچھا پروفیسر صاحب کو اس کی جو ہے روشنی کہاں جاتی ہے؟ تو کہا کہ سب جگہ جاتی ہے. کہا کہ ظالم، یہ موم بتی کی نور سب جگہ جاتی ہے، تو پوچھتے اللہ کہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. تو دیکھیے یہ ہمارے دین. تو ہم کو جو ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اپولوجیٹک، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہو گئی اس زمانے میں. ہم جب اسلام پیش کرتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں معذرتن، گویا کہ اسلام کے اندر ایک تقصیر ہے، کوتاہی ہے، اور گویا کہ حق ان کے ساتھ ہے اور ہم جو ہے وہ نہیں. اسلام کو کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، نور کے ساتھ، فوقیت کے ساتھ، اس کو ہم ٹھوس جو ہے طور پر علی انا ومن اتبعنی. یہی تو صحابہ کا شان تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مجل ہادیا مہدیا وہدی بھی، یہ تو حدیث ہے. تو دیکھو یہ ہدایت پوری دنیا میں جو ہے ہم کو چمکانا ہے، اور ہم دعا کرے اللہ تعالیٰ کی سے، یا اللہ ہم کو بظاہر بھی باطن بھی نور سے لبریز کرے، اور ہمارے ملک میں بھی جو ہے انشاءاللہ روشنی ہمیشہ رہے، اور یہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ علامہ آمین فی اوطاننا، اللہ تعالیٰ سب ہمارے مسلمان ممالک، ہمارے ملک، حرمین شریف کے مجل اکثر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وعلمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. جزا الله أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به ومن سمع سمع الله به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انٹر دا مسجد نبوی ایز اے روزہ مبارک قبر مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. He was crying, he was shedding tears. سیدنا عمر نے پوچھا, he asked him, یا معاذ ما یو کیک, why are you crying? You're sitting at the cover of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam and you are crying. He said and he replies, Sami'tu shay'an min Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm crying because I heard something from the inmate of this cover, from this blessed personality who is sitting here. And what is that? I thought of it today. It's what Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam told me and because of that I'm crying. So Hazrat Umar asked, Umar ne pucha, Maza, what you heard? He said, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ne kaha, Inna yaseer al-riya'i shirkun. A little bit of riya, show, is shirk. Our discussion today, not fit to sit here, but on the command al-amru fawq al-adab, Hazrat Mufti Sahib, Damat Barakatum wa Amat Kuyuzum, is requested to say a few words, first for myself and for all of us. Our discussion is on sum'ah and riya. So, riya means to show, to do things to show people. And sum'ah has got to do sum'ah, with our ears. When sum'ah, we want to hear, let people hear what I'm doing and so on, and I want to show people what I'm doing. So our discussion is on this. And this is what Hazrat Mu'az radiallahu ta'ala anhu, shirk. When you say shirk, then it's assigning partners to Almighty Allah. So if somebody is worshipping with Allah like the mushrikeen, the Hindus say, we worship this idol and this idol and this idol, then that is called shirk. In the same way, Hazrat Shaddad bin Aws radiallahu ta'ala an, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, أَتَخَوَّفْ عَلَىٰ أُمَّتِي الشِّرْكِ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةِ. I fear on my ummah two things. One is shirk, and one is shahwatul khafiyya, which we don't want to discuss, but I want to discuss the first thing. Sahaba ne pucha, Ya Rasulullah, atushrik ummatuk? Your ummat is going to be making shirk, assigning partners to Allah? Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya, na'am. La ya'buduna shamsan, wala qamaran, wala hajaran, They are not going to worship the sun, they are not going to worship the moon, they are not going to worship all these things. وَلَكِنَّهُمْ يُرَاءُونَ النَّاسِ. They are going to do things to show people, and this is the shirk that my ummah is going to do. In one narration, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, أَتَخَوَّفُ the fear of shirk, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, مِنَ الدَّجَّال, even worse than Dajjal. We all hear about Dajjal and the fitna of Dajjal. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, this fitna of shirk, of riya, of suma is even worse than Dajjal. Why? Because Dajjal, we know his signs. These are the alamat of Dajjal, these are the signs of Dajjal. But to catch the shirk, like they say, a black ant on a black rock in a dark night, to find it is very difficult. To look for it in the heart is very difficult. So this is the shirk. Almighty Allah save us all. The hadith of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam has been recited, that if a person does it for show, yura'illah, Allah will show it. Ulama have written different interpretations, and some of the interpretations will just mention, if you do it for show, Allah will show it. Means Allah will show the people you got your reward. On the day of Qiyamah, no sawab, no reward. Allah say you wanted it. Like we find the hadith, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says three great amals: alim, a learned scholar, a mujahid fi sabilillah, and a rich person did all the amal. Qiyamah ke din they'll come on the day of Qiyamah. Allah will say, what you did with your knowledge? I became so learned, I got this title. What you did with your money? I spent it in the path of Allah. I ran so many madrasa, so many khanka, so many this. What you did in the going in the path of Almighty Allah? I became a mujahid. I gave my blood. Allah will say, you all did all the three great amals for show. Let's take them all and throw into Jahannam. So there's no guarantee of our amal. First of all, ulama write apne niyat ko tatolo. Check our niyat when we're starting the amal. Number two, while doing the amal, our niyat, and when we finish, Ya Allah, I did it for your pleasure, that little shirk, that little show that came in, Ya Allah, you forgive me, and you accept it. Unintentionally, obviously, our amal are based on zahir and batin, means that sometimes we have to do things openly. A person can't say, I don't want to come to the masjid because I'm showing the people. No. Certain amal of ours are zahir, and certain are batin, we do it secretly. But if unintentionally it becomes famous and people see and people hear about it, there's nothing wrong. And we can't judge for any person. Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu was reading namaz in his house, and he was snuffle namaz and was reading. A person walked in. While reading namaz, all of a sudden this thought came of show. Hey, mashallah, I'm reading namaz. The person saw me. I'm going to become famous of reading lot namaz. Same time, in his heart this thought came, after his namaz he ran to Nabi Kareem Sallam, apni islah, apni shaykh ke paas, said, Ya Rasulullah, something came in my heart, and that is show. I was reading namaz and the man saw me, and I was feeling so happy that the people are seeing me doing this, and all this I'll become famous. Nabi Kareem Sallam said, La ya Aba Huraira, ajrul sir wa ajrul alaniya. You're getting two rewards. Your intention wasn't to show the people. You were doing it secretly. You were doing it in your house. Now that it became known and became famous, people will see your amal, and thereafter they'll learn from there. They'll also start reading namaz. Your intention wasn't to show the people. So you're going to get two rewards. One reward for doing it secretly, and now that the people came to know and they'll follow you and they'll do it, then it's going to become Ajrul Alaniya. That's why we read in the halat of Shaykh al-Hadith Hazrat Mawlana Muhammad Zakariya rahimahullah ta'ala, when he walks in the masjid, then he'll read the dua, Nawaitu al-i'tikafa lillahi azza wa jalla ma dumtu fil masjid, loudly. Now somebody will say, see, Hazrat is showing off. He's not showing off, he's doing it to teach the people. So sometimes we're doing things openly. The intention is not show. The intention is ta'aliman lil ummat and so on. So this riya and the shirk, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, if you do it to show people, Allah will show them. Means Allah will give you the reward of show. In the akhirat, there's nothing. And number two, ulama have written, on the day of Qiyamah, Allah will show the people, means in front of Ru'usul Khalaik, the whole creation, Allah will tell the people, this is the man that was doing it for show, now see him, this is what he is doing. The same with man samma Allahu bi, jo sunwane ke liye karta, Allah sunwa dega. Allah will tell the people, this is the man, and we'll hear it. on the day of Qiyamah, is admin riyan wa sumatan. May Almighty Allah grant us ikhlas. First is to correct the problem, to correct the virus for all of us. Number one is correction of intention. Apni niyata ko durust karo. And number two is ikhlas, sincerity that comes in our hearts, and that is in the sitting in the company of mukhlisin. By sitting in the company of the mukhlisin, this ikhlas and sincerity will come into us. In the battle of, if I remember correctly, it's Yarmouk, and the Sahabi that brought the crown of the king of the at that time, who, the Roman army, and he had it and he brought it to the Amir, who was also a Sahabi, and he gave him this crown, Taj, and he said, here's it. So the Amir, the Sahabi, the commander of the Muslimin, asked him, it's all got the expense of everything on it. And he said that, who are you that you have brought this? He said, and he replied, that you don't need to know my name. For who I did it, he knows me, that is enough. Take it and put it in the booty. So whatever amal we do in this world, deen and dunya, do it for the pleasure of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Check our niyats and create ikhlas in our niyat. May Almighty Allah keep us steadfast on deen and save us from shirk, and that is shirk wa khafi, that is riya and suma wa ma alayna.
صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد طبيبنا صلي على محمد کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی میری عمریں رواں بس ٹہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبھی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، طوفان کا کیا پرواہ یہ بھول نہیں سکتا، طوفان کی کیا پرواہ یہ بھول نہیں سکتا، ضامن ہے دعا ان کی امت کے سفینے کی، ضامن ہے دعا ان کی امت کے سفینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم دوستوں، علماء کرام اور ساتھیوں، معزز ساتھیوں، مجھ سے پہلے مولانا برہان صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں اور ذکر کی اہمیت کو بیان فرمایا. ان کے بعد مفتی عبدالقادر صاحب نے اس نور کو بیان فرمایا جس نور کی تلاش ہم سب کو ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلمات اور اندھیروں کو چمک کی شکل میں بیان کرتے ہیں، چمک کی صیغے میں، اور نور کو مفرد اور ایک بیان کرتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا اور علماء نے لکھا ہے، اندھیرے بے شمار ہیں اور اسلام اور نور ایک ہے. اور بعد علماء نے لکھا ہے کہ نور اس لیے مفرد ہے کہ نور آدمی کے پاس، ہدایت آدمی کے پاس جتنی بھی زیادہ ہو اس کو کم سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور ظلمات کو جمع ذکر کیا کہ باطل اور غلط باتیں اگر تھوڑی سی بھی ہوں تو ان کو زیادہ سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. نور اسلام ہے، نور عمل ہے، نور تقویٰ ہے، اور نور شریعت پر چلنے کا نام ہے. اور یہ ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتھیوں کی برکت سے اور ذکر کی برکت سے ہماری نور کو بڑھا دیں، اور نور کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. دنیا والا نور یہ بھی نور ہے، آخرت کی روشنی اور نور وہ بھی نور ہے. دنیا میں نور اللہ والوں کی علامت ہے، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتے ہیں، ان کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور رکھتے ہیں. قرآن کریم بھی نور ہے، شریعت بھی نور ہے، حدیث بھی نور ہے، اور جو حدیث سنائی گئی آنکھوں میں نور ہو، دل میں نور ہو، ہاتھ پاؤں میں نور ہو، پیٹ میں نور ہو، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بھی عمل کریں، کان بھی عمل کریں، ہاتھ اور پاؤں بھی عمل کرے، اور دل بھی عمل کرے، سب عمل میں لگ جائیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مہربانی دنیا میں آدمی پر ہر وقت، اللہ تعالی کی مہربانی صبح شام دن رات بے شمار رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی. اللہ تعالی رحمان بھی ہے، اللہ تعالی رحیم بھی ہے. رحمان کے معنی سب پر رحمت کرتے ہیں, سب پر مہربانی کرتے ہیں, کافر مسلمان, فاسق فاجر, اچھا برا. اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم ہے, یعنی بہت بڑی اور انتہائی مہربانی فرمائیں گے جس مہربانی کی کوئی انتہا نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى کو یاد کرتے تھے, في كل احيانه ہر وقت. ہر وقت کا مطلب یہ کہ دن ہو رات ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی کرتے تھے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں تھا. اور یہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کا مطلب جس ٹائم کے لیے جو ذکر مقرر ہے تو وہ ذکر کرتے تھے. تو اصل میں تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زبان اور دل ذاکر بن جائے. اس لیے کہتے ہیں اذکر اللہ بالتوبہ یذکرکم یذکرکم بعفو الحوبہ. تم اللہ تعالیٰ کو توبہ کے ساتھ یاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اذکر اللہ بالمجاہدہ یذکرکم اللہ بالمشاہدہ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر محنت کے ساتھ کرو, نماز محنت کے ساتھ پڑھو. آدمی محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا مشاہدہ کرائیں گے. اذکر اللہ بالسحور یذکرکم اللہ بالحور باعطاء الحور. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سحری کے وقت میں یاد کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تو آخرت میں حور غلمان عطا کریں گے. اذکر اللہ بالاستغفار یذکرکم اللہ بالانوار. تم استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو انوار عطا فرمائیں گے. اذکر اللہ بالثناء یذکرکم بالعطوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرو, اللہ تعالیٰ تم کو بخشش عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں گے. اذکر اللہ بالمساء یذکرکم اللہ بإجابت الدعاء. شام کو بھی اللہ تعالیٰ یاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. آپ کی زبان ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے تر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہونا چاہیے. اور اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے. حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا مررتم برياض الجنت فارتعوا. جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو گے تو اس میں تم کو چرنا چاہیے, وہاں سے پھل کھانا چاہیے. قیل ما رياض الجنة یا رسول اللہ, جنت کے باغیچے کیا ہے؟ فرمایا مساجد, اور دوسری روایت میں ذکر کے حلقے. دونوں کو ملایا جائے تو خلاصہ یہ ذکر کر لیا کرو, اور ذکر کرو مساجد میں, مساجد اور مسجدوں کو. حدیث میں آتا ہے نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے اور تلاوت کے لیے مساجد کو بنایا گیا. تاکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل گھر میں بھی ہونا چاہیے, لیکن مسجد اس کے لیے بنائی گئی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام نے آپس میں تذکرہ کیا, یا رسول کہ ہم کون سا مال جمع کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تم آپس میں بحث مت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, میں ان سے دریافت کروں گا, پوچھوں گا کون سا مال جمع کرنے کا قابل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لسان ذاکر, زبان ذکر کرنے والی ہو, وقلب شاکر, اور دل شکر سے مطمئن ہو, شکر کرنے والا ہو, وزوجت تعینہ علی الدین, اور ایسی بیوی ہو جو دین میں معاون ہو, جو دین میں مددگار ہو, تابعدار بیوی ہو. جب تابعدار بیوی ہے تو اطمینان ہے, اگر نافرمان بیوی ہے ہر وقت جھگڑا ہے, نہ نماز میں مدد, نہ حج میں مدد, نہ تلاوت میں ذائقہ اور مزہ, ہر چیز بے مزہ ہے, 24 گھنٹے کی مصیبت, 1 گھنٹے کی مصیبت تو آدمی برداشت کر لے گا, وہ تو 24 گھنٹے ان کے ساتھ, دن رات ان کے ساتھ ہے. اور اگر کچھ دیر غائب ہو جائے, واپس آ کر کے وہ پھر اپنا پھر نزلہ گرا دے گی, وہ جتنے ٹائم غیر حاضر رہا ہے تو اس کی کسر نکال دے گی. اس لیے فرمایا, کسی بیوی جو دیندار ہو اور دین کی وجہ سے, اس کی دین کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بہتر بن جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیندار لڑکی سے نکاح کرو اگر آپ اس کو پسند ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور اگر پسند نہیں ہے تو اللہ کے خوف سے آپ کی دعویداری کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی خدمت کرے گی, آپ کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھے گی. دونوں صورتوں میں بات اچھی ہو گئی اور نتیجہ اچھا ہو گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لڑکی سے, دین والی لڑکی سے نکاح کی ترغیب فرمائی ہے, اور یہ فرمایا کہ کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے جمال کی وجہ سے, یا اس کے مال کی وجہ سے, یا اس کے نسب کی شرافت کی وجہ سے, یا دین کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فسفر بذاتی دین تر بدیدار, دیندار لڑکی کو پسند کرو, دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے میں رونق رکھے گی, اس کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور ڈالیں گے, اصل تو نور ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اصل مال ہے جو آدمی اپنے لیے آخرت میں جمع کرے. اگر آدمی کے پاس مال ہے, ذکر نہیں کرتا, شکر نہیں کرتا, اس کا مال بیکار ہے. اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے تب بھی کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں, دیکھو فلان کے پاس 2 فیکٹریاں ہیں, ہمارے پاس 1 فیکٹری ہے, فلان کے پاس 4 فیکٹریاں ہیں, میرے پاس صرف 2 ہے. دن رات پریشان رہے گا, دن کو بھی پریشانی, رات کو بھی پریشانی, کیونکہ شکر نہیں. آدمی شکر کرے, شکر کی برکت سے جو موجود ہے اس پر مطمئن اور صبر کرے گا, اطمینان ہوگا. جو مفقود ہے اس کے پاس نہیں ہے, صبر کرے گا. صبر بھی اچھی چیز ہے, شکر بھی اچھی چیز. تو ذکر کے بارے میں فرمائے, ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ذکر کی لائن کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل پر جمع رہتا ہے اور آدمی کے دل پر گھٹنے لگا کر بیٹھ جاتا ہے الشیطان جاسم علی قلبی قلب ابن آدم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے خناسہ بھاگ جاتا ہے, خناس بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اپنا وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہر ٹائم مشغول اس وقت ہوتا ہے جب ذکر کو سیکھتا ہے, جب ذکر کرتا ہے, ذکر کی پابندی کرتا ہے, پھر چلتے پھرتے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا, اوپر چڑھے گا اس کو اللہ اکبر یاد آ جائے گا, نیچے اترے گا تو اس کو سبحان اللہ یاد آ جائے گا, بیت الخلاء جائے گا تو بیت الخلاء کا جو ذکر اور دعا ہے وہ اس کو یاد آئے گی, باہر نکلے گا تو باہر نکلنے کی دعا اس کو یاد آئے گی, مسجد آئے گا تو مسجد دعا اس کو یاد آئے گی, مسجد سے باہر جائے گا تو وہ دعا اس کو یاد آئے گی, گھر جائے گا تو گھر والی دعا, گھر سے باہر نکلے گا تو وہ دعا. اس لیے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں لگا ہوا ہے, ذکر کو وہ نہیں بھولے گا, اس کی پریکٹس ہو گئی ہے, اس کی مشق ہو گئی ہے. تو اسی لیے یہ مشق کو جاری رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر ہر چیز کے لیے سقالت صاف کرنے کا آلہ ریتی ہوتی ہے, جس سے زنگ کو صاف کرتے ہیں, لوہے کو صاف کرتے ہیں, ریتی کے ذریعے سے اس آلے کے ذریعے سے جس سے وہ چمک جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر اتنی اونچی چیز ہے, اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جس وقت ممبر نہیں بنا تھا تو کھجور کے تنے کا ایک ٹکڑا لگا رہتا تھا, وہاں پڑا رہتا تھا, اس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. ایک عورت تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے, بہترین کاریگر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی چیز بنائیں جس پر آپ بیٹھے اور کھڑے ہو جائے, خطبہ اور نصیحت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دوسری ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بنا دیں. پھر جب چند دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ممبر کا کیا بنا؟ اس وقت ممبر کا نام نہیں تھا, بعد میں ممبر کا نام اس کو مل گیا. یہ ممبر جس کی تین زینے ہوتے ہیں, اور بعد روایات میں چار زینوں کا ذکر ہے, بعد میں دو کا ذکر ہے, بعد میں تین کا ذکر ہے. اصل میں تین زینے تھے, جہاں دو کا ذکر ہے جو چھت ہے اس کو نہ ملایا جائے تو دو ہو جائیں گے. جب ممبر بن گیا, رکھا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک کے لیے اس پر کھڑے ہو گئے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا, اور اس طرح رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے. کسی بچہ روتا ہے ماں کی جدائی پر, یا بچہ روتا ہے دودھ مانگنے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کو اپنی گود میں رکھا, اپنی گود میں لے لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب بخشایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کھجور کا جو تنا وہاں پڑا ہوا تھا وہ رونے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جدائی پر, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے تو ذکر ان کے ساتھ متصل تھا, ملا ہوا تھا. ذکر سے الگ ہونے کی وجہ سے وہ کھجور کا تنا رونے لگا. ذکر اتنی اونچی چیز ہے, ہماری زبان ذکر کرتی ہو تو ہماری زبان خوش ہوگی, دل ذکر کرتا ہے دل خوش ہوگا, دماغ ذکر کرتا ہے دماغ خوش ہوگا. اس لیے بعض حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں, اذکر اللہ بالجنان یذکرکم بالجنان, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو دل میں, اللہ تعالیٰ تم کو یاد کریں گی جنتوں کے ساتھ. جنان جنت کی جمع ہے, جنان دل کو کہتے ہیں. تو ذکر کے سلسلے میں بیان ہوا, اور ہمارے مولانا قاری رشید صاحب حفظہ اللہ نے تصوف کا ایک اہم مسئلہ اور تصوف کی ایک اہم بات بیان فرمائی کہ تصوف حقیقت میں کیا چیز ہے. تصوف ہے الدخول فی کل قول وعمل وخلق سنیا والاجتناب عن كل قول وعمل وخلق دنی. ہر اچھے شریعت والے قول میں داخل ہونا, اقوال اعمال اخلاق سب شریعت کے موافق ہو جائے, وہ اقوال وہ اعمال اور وہ اخلاق جو شریعت کے خلاف ہے ان سے بچے. تو ان اخلاق اور اعمال میں جن سے بچنا ضروری ہے, ریاکاری, شہرت کو طلب کرنا, لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سن لیتے فلاں فلاں جگہ میری تعریف ہوگی, اس سے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اور میرے ذکر کو بڑھا دو. اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے, اپنے ذکر کو بڑھانا شروع کرتا ہے. ریاکاری کو جیسے قاری صاحب نے فرمایا شرک کہا گیا ہے, اور علماء فرماتے ہیں ایک شرک اکبر ہے ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود بنایا جائے, اور شرک اصغر کی تعریف یہ ہے غیر اللہ کو مقصود بنایا جائے. اللہ غیر اللہ کو معبود بنایا جائے, معبود بنانے کا مطلب یہ ہے غیر اللہ کو اپنے اوپر متصرف سمجھ لیں کہ وہ میرے تمام حالات سے واقف ہے, میری تمام باتوں کو سنتے ہیں, میری مالی عبادت, میری بدنی عبادت, میری قولی عبادت سب اس کے لیے ہے, میری قلبی عبادت سب اس کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں شرک اکبر. قلبی عبادت, قولی عبادت, فعلی عبادت, مالی عبادت, یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے. اگر کسی کے سامنے سجدہ کیا اور اس کو متصرف سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سارے کام بگڑی ہوئی وہ بناتے ہیں, یہ شرک اکبر بن گیا. غیر اللہ معبود ہو جائے, اس لیے قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو, ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر اور منت مانو, ایک اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرو. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جن کو تم بلاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، وہ چھلکے کے مالک بھی نہیں. جس مردے سے تم مدد مانگتے ہو، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اگرچہ بہت بڑا ولی ہے، وہ اپنی کفن کو بھی اپنے سے نہیں ہٹا سکتا تاکہ باہر نکل آئے، جو چھلکے کی طرح ہے. ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. تم ان سے مدد مانگتے ہو، وہ تمہاری دعا کو، مدد مانگنے کو سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلام سناتے ہیں، جب تم شرک والی بات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سناتے تاکہ ان کو تکلیف نہ سنا. لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر سن لیں ما استجابوا لکم، وہ قبول نہیں کر سکتے، آپ کی مراد کو پورا نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن آپ کے شرک سے انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتلاتے ہیں دوسرا آپ کو نہیں بتایا. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، جن سے تم اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہو آپ جیسے بندے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. بخاری صاحب نے یہی فرمایا کہ شرک اکبر کے ساتھ شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے. دوسروں کو دکھانے کے لیے ایک کام کرنا کہ وہ دیکھ لیں اور میری تعریف کریں، جیسے حضرت سعدی نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا. بادشاہ سلامت نے کہا کھانا کھائیے، کھانا حاضر ہے. اس نے کہا نہیں، دل نہیں چاہتا، کھانا وانا ہم نہیں کھاتے دینا، البتہ میں نماز پڑھوں گا آپ کے کمرے میں تاکہ کمرہ مطلب برکت والا بن جائے. نماز شروع کی، لمبی نماز پڑھی. جب گھر اپنے بچے کے ساتھ آیا تو اپنی بیوی سے کہا کھانا لائیے تاکہ کھانا کھاؤں، وہاں کھانا نہیں کھایا. بچے نے کہا جیسے آپ ابا جی، ابو آپ جیسے کھانے کی قضا کر رہے ہیں، اس نماز کی بھی قضا کرو جو وہاں پڑھی، اس لیے کہ وہ نماز بھی دکھانے کے لیے پڑھی.
صحیح.
اور جو علماء ریا کرتے ہیں وہی تو بے وقوفی کی بات ہے.
اللہ،
اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ له، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا. شہرت ہے تو اللہ پر چھوڑ دو، اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو لوگوں کی دلوں میں ڈالیں گے. اور ایک واقعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ افغانستان کے دو عالم تھے، بس یہ بیان کرتا ہوں تو پھر بس کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. ایک عالم کا نام مولانا عبد الحکیم، دوسرے کا نام مولانا عبد الباقی. تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے زیادہ. یہ دونوں شام گئے ہجرت کی نیت سے. ان کو معلوم تھا کہ آخر میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام آئیں گے، تو وہ اس نیت سے گئے چلو شام میں رہیں گے. اس وقت شام میں خلافت عثمانیہ تھی اور شام خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا. بادشاہ دمشق میں ہوا کرتا تھا اور دمشق کا گورنر سب سے اونچا اور اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا تھا خلافت عثمانیہ میں. تو وہاں گئے جو مولانا عبدالحکیم صاحب تھے بہت اچھے عالم بھی ہیں, بہت اچھے عالم تھے, اور کنف الدقائق کی ایک بہترین شرح بھی لکھی ہے کشف الحقائق کے نام سے, جس میں دلائل بھی مختصر ہے اور دلائل کے ساتھ ساتھ نقلی دلائل بھی احادیث کا اچھا ذخیرہ اس میں موجود ہے. وہ مولانا عبدالحکیم صاحب وہ بھی گئے. اب جب وہاں گئے تو کوئی کام نہیں تھا, وہ جگہ جگہ جب معمار کام کرتا تھا, دیوار بنانے والا, کمرہ بنانے والا, تعمیر کرنے والا, تو ان کے ساتھ مزدوری کرتے تھے کوٹ لا یمود کے لیے. چند دن مزدوری کرتے تھے پھر چھوڑتے تھے. پھر جب فاقی کی نوبت آتی تھی اور ضرورت ہوتی تھی پھر چند دن مزدوری کرتے تھے اور اسی طرح رہتے تھے. ایک مرتبہ جو دمشق اور شام کے گورنر تھے, توبہ, شام کے جو مفتی آدم تھے, ان کے گھر میں کام ہو رہا تھا, شیخ محمود حمزاوی رحمہ اللہ, جنہوں نے بندوق کی گولی سے شکار ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ پڑھے, اس پر رسالہ لکھا ہے, اس کا نام ہے فتو الخواص فی ما رمیا یا فی ما رمیا فی الرصاص, اس طرح نام ہے غالباً. تو شیخ حمزانی کے گھر میں جب کام ہو رہا تھا تو اس میں مولانا عبدالحکیم بھی کام کر رہے تھے, معمار کو پتھر دے رہے تھے, معمار کو اینٹی دے رہے تھے, سیمنٹ, سیمنٹ اس زمانے میں نہیں, چونا وغیرہ بنا رہے تھے. شیخ حمزاوی کی کا جو ڈیسک تھا اس کے اوپر کچھ فتاوی پڑی گئی. انہوں نے جب فتاوی دیکھے, اور یہ تو بہت مضبوط عالم تھے, بعض جگہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی, لکیر کھینچی اور وہاں لکھا یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے, فلان کتاب میں لکھا ہے, فلان میں لکھا ہے, فلان کتاب میں لکھا ہے, نیچے کسی اور عبارت کے متعلق لکھا, یہاں عبارت ایسی ہونی چاہیے, اس ایسی عبارت ہو تو اس کا یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, لکھا اور رکھا, پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے جس کام کے لیے آئے تھے. عصر کے وقت جب شیخ حمزانی آئے مفتی صاحب, انہوں نے دیکھا کہ فتاوی کے اندر عجیب عجیب باتیں لکھی گئی ہیں, حیران ہو گئے, یہ کام کس نے کیا, یہ تو معمار لوگ ہیں, ان کو ان چیزوں کا کیا پتا. تحقیق کرتے رہے کرتے رہے, معلوم ہوا کہ یہ اس مزدور نے کیا ہے. اس کو بلایا, اس سے کہا تم کون ہو, اس نے پورا قصہ سنایا, میں افغانستان سے آیا ہوں, ہجرت کی نیت سے آیا ہوں, کمائی وغیرہ کے لیے نہیں آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا, تو کہنے لگے آپ یہ کام بند کر دیں, فلان مسجد میں مفتی اعظم کا تو بڑا وہ اعتبار ہوتا تھا, بہت زیادہ بات چلتی تھی, فلان مسجد میں آپ کے لیے کمرہ اور مدرسہ ہم نے کھولا ہے, وہ آپ کے حوالے کر دیا, آپ وہاں چلی جائیں, وہاں بیٹھے رہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی کے پاس علم ہو اور مضبوط علم ہو تو خود اللہ تعالیٰ پسند کرے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گی. تو پھر عزت کو طلب کرنے کے لیے ایک کام کرنا کہ ہم یہ کہ مجھے عزت مل جائے, اس کی ضرورت ہی نہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی عالم ریاکاری کے لیے کام کرتا ہو دکھاوی کے لیے تو غالباً یہ بے وقوفی ہوگی. اور وہی مولانا عبدالحکیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے ان کو اتنی شہرت دی, کہ دمشق کا گورنر ان کی ملاقات کے لیے ٹائم لے کر آیا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. تو گورنر صاحب آئے, یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پاؤں پھیلائے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, بات چیت ہوئی, خیر خبر پوچھی اور کچھ دیر کے بعد نصیحتیں سن کر واپس چلے گئے. جب واپس جا رہے تھے تو خادم سے گورنر صاحب نے کہا کہ مولانا کو تھیلا دے دے جس میں اس زمانے میں دراہم اور دنانیر تھی, یہ ان کی ضرورت اور مہمانوں کی بھی ہے. تو ان کے سامنے جو تھیلا پیش کیا انہوں نے واپس کیا اور گورنر صاحب سے کہے الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ.
اللہ, بے شک
جو آپ کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے اس کو ہاتھ پھیلانے کی, ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری اور شہرت طلبی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی کی ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ذکر ہوگا انشاءاللہ.